السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فتح آیت نمبر 29. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جو آیات ہیں، اس کی طرف آنے سے پہلے پیچھے جو ہماری آیت گزری تھی تھوڑا سا اسے دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا تو ہم اسے پوری طرح سے دیکھ نہیں سکے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پچھلے لیسن میں ذکر کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ کفار مکہ ان لوگوں کو اس صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو اس کے لکھنے میں بھی اعتراض تھا کہ اس میں بسم اللہ نہ لکھوائی جائے، پھر محمد رسول اللہ نہ لکھوایا جائے. وہ کہتے تھے کہ سارا جھگڑا ہی تو اس بات کا ہے، اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ لکھا ہوا، اور اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہو رہے تھے اس بات کو مٹانے کے لیے، اس لفظ کو مٹانے کے لیے جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج اگر تم اللہ کے رسول کا نام لکھنا نہیں چاہتے ہو اور رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے ہو ان کو یا ماننا چاہتے ہو، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی اس بات پر کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو واضح روشن ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمام ادیان پر، تمام دنیا پر آپ کو غالب کر دیا جائے. یعنی یہ دین اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف ایک عرب کے علاقے تک رہے یا عرب کے آس پاس کے علاقوں تک پھیلے، نہیں، بلکہ یہ دین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے، پورے جنس دین پر غالب کر دیا جائے اس دین کو. اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو بھیجا تھا وہ اس لیے بھیجا کہ یہ دین صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے. اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ صحابہ کرام تھے، جن کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، جو آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 29. دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جس کو ہم ٹھیٹ اسلام اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ منہج انقلاب نبوی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میتھڈالوجی استعمال کی، جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، وہ کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا کامیاب انقلاب رونما ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کام کیا، کس اینگل سے آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی، پھر اس کے بعد کیا کیا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے. اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور لوگوں نے ڈفرنٹ اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حالت لکھے کہ آپ نے سیاسی نظام کس طرح سے قائم کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کیا، تبلیغ آپ کس طرح سے کرتے تھے. تو ہر کسی نے اپنے اپنے رجحانات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قلم اٹھایا ہے ماشاءاللہ، اور کتابیں بھری پڑی ہیں سیرت کا بس مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی سیرت کے اس مطالعے سے ہم وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، یقین جانیے. اور یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بھیجا ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یعنی یہ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف عبادات قائم کر دی جائیں، لوگوں کو مسلمان بنا دیا جائے، نیک بنا دیا جائے لوگوں کو، نہیں، بلکہ ایک طرح سے حکومتی لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی قائم کی. کیونکہ جب تک کہ حکومت کے لیول پر کام نہیں کیا جائے گا وہ اثر باقی نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جائے تو صرف تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا، لوگوں کو عبادت کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کے ہر شعبے پر دین کو غالب کر دیا اور باطل کو ختم کرنے کی کوشش کی. جو بھی اس راستے میں رکاوٹ بنتے چلے گئے انہیں آپ نے پس پشت ڈالا, انہیں شکست دی. اور دوسرے جو سارے ادیان تھے, جو حکومتیں تھیں, وہ سکڑ رہی تھیں, ختم ہو رہی تھیں, اور اسلام پھیلتا اور پھولتا جا رہا تھا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. آج ہم جو چاہتے ہیں, آج ہم جو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو دین غالب ہوا تھا اور اتنے کم عرصے میں کیسے غالب ہو گیا کہ صرف 20 سال دیکھا جائے تو, کیونکہ 3 سال تو خفیہ دعوت و تبلیغ کا عرصہ تھا, 20 سال میں یہ دین کیسے غالب ہو گیا. پورا عرب کا علاقہ, یعنی جو عربین پیننسولا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ سب کا سب اسلام کے زیر نگی آ گیا. تو اتنا کامیاب انقلاب کیسے رونما ہوا؟ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب آئے تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز اچانک نہیں آ جاتی. جیسے آج کل وہ فاسٹ فوڈ کا جو سسٹم نکلا ہے نا, کہ ہر چیز میں بس جلدی جلدی جلدی, جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ انسٹنٹ کافی اور انسٹنٹ نوڈلز, تو انسٹنٹ انقلاب نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمیت الجاہلیہ کے ساتھ انقلاب لایا جائے, اس سے جلدی آ سکتا ہے, لیکن یہ ان کی سراسر بھول ہے. جیسے کہ خودکش حملے ہوں, جھگڑے, خون خرابہ, زبردستی مار دھاڑ, توڑ پھوڑ, مسلمان مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں, ہر طرف مسلمان مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ حمیت الجاہلیہ ہوا, اس کے ساتھ انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا, یقین جانیے. انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے, آپ دیکھیں کتنا بہترین انقلاب تھا. آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے, آپ نے کبھی اس طرح کی ایسی کوشش نہیں کی. 13 سالہ مکی دور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور یہ جو انقلاب آنا ہے یہ دھیرے دھیرے آئے گا, اور اس کے لیے نسلیں لگ جائیں گی ہماری. وہ تو صحابہ کرام تھے, وہ ایک دور تھا جو گزر چکا کہ انہوں نے ایک ہی صحابہ کرام کے دور میں ایک ہی نسل نے پورے کام کر کے دکھا دیا ماشاء اللہ, کیونکہ ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی. تو کوئک اینڈ ایزی انقلاب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً آ جائے, کوئی ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور ایک جو دور تک کالونیزم کا جو دور تھا ہم سب جانتے ہیں, وہ گزر گیا. یعنی غلامی سے نجات تو حاصل ہو گئی آج مسلمانوں کو, کہ مسلمان غلامی میں مبتلا ہو گئے تھے. ہم سب جانتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے ملک بٹ گئے اور اس میں مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا, اب وہ دور ختم ہو گیا. لیکن جو غلامی کا دور تو گزر گیا, لیکن جو ذہنی غلامی میں آج ہم مبتلا ہیں وہ ابھی تک نہیں گیا ہے. ابھی جو دور چل رہا ہے سمجھیے, یہ ذہنی غلامی کا دور ہے. آج ہم لوگ رسم رواج کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں, تبرج الجاہلیہ کا شکار ہے. جو ہم نے پڑھا تھا نا کل, یاد ہوگا آپ کو پیچھے, کہ جو 4 قسم کا ہم نے جاہلیہ کا پڑھا تھا, جو تبرج الجاہلیہ کے مطلب خواتین کچھ اور فتنوں میں مبتلا ہیں, کچھ لوگ رسم و رواج کے پابند ہیں, کچھ حال حلیے سے دوسری تہذیبوں سے بہت زیادہ مرعوب ہیں. تو ہر دور کا فتنہ الگ رہا ہے, ہر دور کا فتنہ, ہر دور کے چیلنجز الگ رہے ہیں. اور آج کے دور کا چیلنج ذہنی غلامی ہے. ہم جو ہے نا, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری, کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں. یعنی ہم آج احساس کمتری کا شکار ہے کہ مسلمان ہونا آج ہمارے لیے نعوذ باللہ باعث شرم ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا فتنہ خلق قرآن کا فتنہ نکلا تھا احمد بن حنبل کے دور میں. بحث یہ نکلی تھی, معتزلہ فرقہ نے بحث نکالی تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. آج کے لوگوں کو اگر آپ یہ بات کہتے تو وہ حیران ہوں گے کہ اچھا یہ کیا بات ہے, کون ایسے بے وقوف لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ قرآن تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. آج کا نارمل پرسن, سیدھا سادہ پرسن بھی یہ کہہ سکتے آپ کو, لیکن اس دور میں یہ فتنہ نکلا تھا. اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل نے اتنی تکلیفیں سہی کہ ان کو جو مارنے والا, جو ان کو کوڑے مارا کرتا تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ اتنے کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی مر جاتا. تو اس دور کا فتنہ الگ تھا, اس کے اگلے دور کے فتنے الگ آئے. اب آج کے دور کا جو فتنہ ہے وہ ہے مسلمانوں کو ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا ہے. آج اس کمپلیکس سے آزادی دلائی جانے کی ضرورت ہے کہ ہم کو جو ہم نے وہ جو تبرج الجاہلیہ کی ایک چادر اوڑھ لی ہے, اسے ہم کو نکال پھینکنا ہے. ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا, اپنی تہذیب چھوڑ دی, سنتوں کو چھوڑ دیا. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا اپنی تہذیب پر, ورنہ آپ دیکھیں کہ آج تہذیب ہی نہیں ہے نا. آج کے رسم و رواج آپ دیکھیں, آج کے فنکشنز آپ دیکھیں, آج کے تہوار آپ دیکھیں, الگ الگ تہوار ہیں, الگ الگ ناموں سے غیر مسلموں کے تہوار ہم اپنا رہے ہیں, چاہے وہ بسنت ہو یا دیوالی ہو یا جو بھی ہو, یا برتھ ڈے یا برتھ ڈیز اور اینیورسریز ہو. کیا آج سے 50 سال پہلے ایسا تھا؟ کبھی ہم آپ نے سنا کبھی اپنے خاندان میں کہ آپ کی دادی نے بہت زیادہ رویا ہو اس بنا پر کہ دادا ان کو اینیورسری پر کھانا کھانے نہیں لے کر گئے ہوٹل میں؟ یا ویلنٹائن ڈے پر دادا نے دادی کو کوئی گفٹ نہ دیا ہو. اور آج کا یعنی ابھی یقین جانے کہ ابھی جو نیوز میں خبریں آ رہی ہیں, اخبار آپ پڑھیں, بھرے پڑھے ہیں اخبار طلاق سے اور خلع سے, اور اتنی حیرت ہوتی ہے, دکھ ہوتی ہے کہ ابھی جو کچھ ہفتے پہلے کا جو اخبار تھا اس میں جو خبر پڑھنے کو ملی, مسلم شہر میں کا اخبار ہے, میں نام نہیں لوں گی ورنہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو اس پر بھی تھوڑا سا آبجیکشن ہوتا ہے, کہ زیادہ تر جو کیس تھے اس میں خلع کا تقاضا زیادہ تھا. یعنی 60% کیس, 60-80% کیس جو خلع کے تھے, جس میں لڑکیوں کی طرف سے تقاضا تھا کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے, اور صرف 20% کیس طلاق کے تھے. سوچیں ذرا آج کیا ہماری لڑکیوں کا حال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا ہم نے ڈیلیکیٹ بنا دیا, اپنی لڑکیوں کو بالکل ڈال کی طرح, کہ بس شوکیس میں سجانے کے لیے ہم نے لڑکیوں کو بنا دیا, کہ بہت حساس بن گئی ہماری لڑکیاں. ہم کو اس بات پہ تکلیف ہوتی کہ اچھا ہسبینڈ نے کھانا کھانے نہیں لے کر گئے اینیورسری پر, اس بنا پر روتی رہتی ہیں روتے رہتے ہیں. تو کیس یہ تھا کہ ہسبینڈ نے اینیورسری پر کوئی گفٹ نہیں دیا یا ویلنٹائن ڈے پر کارڈ نہیں دیا, تو اس لیے بیوی نے تقاضا کر دی کہ مجھے طلاق دے دیجیے, آپ کو تو مجھ سے محبت ہے نہیں لہٰذا مجھے طلاق چاہیے. سوچیں ذرا, بیوی تقاضا کر رہی ہے صرف کس بنا پر, کہ ویلنٹائن ڈے پر ہسبینڈ نے کارڈ نہیں دیا. یعنی آپ سوچیں کہ یہ محبت جو ہے کاغذوں کی محتاج ہو گئی ہے. ہم اتنے ستھی ہو گئے ہیں گویا کہ وہ کہ کارڈ جو ہے کہ اس کے اوپر سچی کا دل نکال کر رکھ دیا گیا ہے. اتنے ہم نقلی ہو گئے ہیں نا, اتنے ہم ستھی طور پر جینے والے ہو گئے, سپرفیشل, یا پھر دیکھا جائے تو آج میچورٹی ہی نہیں ہے آج ہمارے اندر. سالگرہ سالگرہ کی ڈیٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے لیکن اسلام کو ہم پسند نہیں کرتے, اتنے تھوڑ دلے ہم ہو گئے ہیں, جاہلیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جب امیچیورٹی آتی ہے نا تو یہی جاہلیت آتی ہے. اسلامی تہذیب میں, اسلامی تہذیب تو انسان کو سنجیدہ بناتی ہے, میچیور کرتی ہے, اسے سمجھدار بناتی ہے, اور ہم جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں پھر دوبارہ جینا چاہتے ہیں. اور ہم دین میں وسعت نظری ہمارے اندر آتی نہیں ہے, ہم وہی تھوڑ دلے اور تنگ دل بنے ہوئے ہیں. تو آج وقت کا تقاضا پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا, اس دین حق کے ساتھ بھیجا. اب اللہ کے رسول تو نہیں ہے لیکن کار رسول تو باقی ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن باقی ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اس دین کو تمام جن سے دین پر غالب کرنا ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, جس کی ترغیب آپ نے ہمیں دی. ہمیں پوری ایک اپنی نسل تیار کرنا ہے. آج وقت کا تقاضا کیا ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کا مشن باقی ہے. اگلی نسل کو ہم کو تیار کرنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے اپنی اگلی نسل کو تیار نہیں کیا تو یہ کام یہیں ٹھپ ہو جائے گا یقین جانیے. اصل اس کی شروعات کہاں سے ہوگی, کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہو وہ ٹھیٹھ اسلامی ماحول ہو, تاکہ بچوں میں وہ میچیورٹی پیدا ہو, ان کے اندر وہ سنجیدگی آئے, ان کے اندر وہ خیر خواہی آئے, کہ اسلام کے تعلق سے خیر خواہی, کہ اسلام پر عمل کر کے ہمیں انشاءاللہ سربلندی ہی نصیب ہوگی. یہ بچے صرف ہمارے بچے نہیں, ہم یہ نہ سوچے کہ یہ میرا بچہ ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, بلکہ یہ بچے تو دین کا سرمایہ ہے, خزانہ ہے. اس لیے ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں نا کہ بچوں کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے, بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم کو, کیونکہ ہم کب تک دنیا میں رہیں گے, کتنے سال اور جئیں گے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہوتی بھی ہے تو 70 سال 80 سال, لیکن ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہے نا, تو پھر ہمارے بعد کون یہ کام کرے گا. اگر ہماری یہ نسلیں موم بتیاں بجھانے میں رہ گئیں برتھ ڈیز اور اینیورسریز پر, تو آپ بتائیں دین کا کیا حال ہوگا, دین کا کام کون کرے گا, دین کے لیے تکلیف اور مشکلیں اور مشقتیں کون برداشت کرے گا. تو ان کو ہمیں ٹف بنانا ہے, ان کا ذہن بنانا ہے ہم کو, تاکہ یہ ہمارے دین کی راہ میں مددگار ثابت ہو سکے. ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں اور بچوں کو بھی باہر نکالیں, کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کر ہمارے دین کا, ہماری قوم کا سرمایہ بنیں گے, امت محمدیہ کا. اور دیکھیں ایک ایک فرد بہت قیمتی ہے, ایک ایک فرد جو ہے اس پر ہمیں کام کرنا ہے, کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. ہم کب تک یہ سوچتے رہیں کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں, ہم تو اللہ تعالی کے چہیتے ہیں, ہمیں کیوں اس بات کا غرہ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں. یہی تو بات یہود نے بھی کہی تھی کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہم, کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اس کے پسندیدہ ہیں. تو کہا گیا تھا ان سے کہ ٹھیک ہے اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور پسندیدہ ہو یا چہیتے ہو تو پھر یہ تم پر مشکلیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں, عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر بتاؤ. تو ہم کو اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی. بہت بڑے بڑے انقلاب تو بہت دور کی بات ہے, اس کی ہم کیا بات کریں. پہلے گھروں کو مسلمان ہم بنا لیں. ہمارے گھر اگر مسلمان بن جائیں اور ہمارے گھروں میں اگر اسلامی تہذیب آ جائے تو یقین جانیے یہی ہماری فتح ہے. افراد بدلتے ہیں تو قومیں بدلتی ہیں. گھر میں ایک مومنہ ہوگی, ایک مومنہ پورے گھر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے, چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو, بیوی کی حیثیت سے ہو, بہو کی حیثیت سے ہو. کیونکہ بہو کی بھی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے کتنا بھی ظلم کیا جاتا ہوگا بہو کے ساتھ, کتنی بھی اس کی برائیاں کی جاتی ہوں گی, لیکن بہو کو بہرحال گھر کی عزت مانا جاتا ہے, خاندان کی عزت مانا جاتا ہے. تو اپنے پاور کو استعمال کریں ہم. جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جو پاور رکھا ہے, جو خواتین میں اللہ تعالیٰ نے تو قوت رکھی ہے, اس کو ہم استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اس کی سرشت میں جو نرمی رکھی ہے, جو ممتا, جو صبر رکھا ہے, وہ کسی اور میں نہیں ہے. اور جب بھی اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے, کوئی مشکل آئے, اس دین کی راہ میں کام کرتے ہوئے, اس جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپاتے ہوئے, لگاتے ہوئے کبھی کوئی مشکل آئے تو یاد کر لیجیے اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کو, صہیب رضی اللہ عنہ, سمیہ رضی اللہ عنہ جو کہ پہلی شہید خاتون تھی. اور ہمیں تو کوئی ایسا بازاروں میں گھسیٹا نہیں جاتا نا, ہمیں ایسی کوئی تکلیف نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا تانے ہی تو ملتے ہیں. تو ہم کو اپنے آپ کو نازک نہیں بنانا ہے, بلکہ ہم کو اس دین کا کام کرتے چلے جانا ہے, کرتے چلے جانا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, کہ ہمیں اس دین کو غالب کرنا ہے. اور مسلمانوں کو جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ان کے ساتھ ہیں, غیر مسلم بھی بحیثیت ذمی اگر ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ان کے غیر مسلموں کے حقوق ان کو دینے ہیں, ان کی بے عزتی نہیں کرنی ہے, ان کو ظلم کا نشانہ نہیں بنانا ہے. تو قانونی بالادستی اسلام کی ہوگی, اور دوسرے ادیان جو ہوں گے وہ مٹ نہیں جائیں گے, ہاں دب جائیں گے, ثانوی حیثیت اختیار کر لیں گے, لیکن اصل جو دین غالب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کو, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جس طرح سے غالب کرنے کی کوشش کی, آپ نے اپنے اس مشن کو جس طرح سے کامیاب کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں کوشش کرنے والا بنائے اس راہ میں, اور اس دین کو غالب کرنے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہو, کچھ نہ کچھ ہاتھ ہو. اب آئیے آج کی جو آیت ہے اس کی طرف. اس آیت کو لینے سے پہلے میں کئی دفعہ سوچتی رہی کیا اس آیت کا حق ادا ہو سکے گا. میری خود سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے آغاز کریں اس آیت کا, کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے, وہ نیک نفوس جن کے ذریعے سے دین غالب ہوا, اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے رسول کی مدد کے لیے چنا, وہ حواریے رسول, وہ صحابہ کرام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, جن کی زندگیوں کا حال پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس اور قوموں کے پاس, تو پوری قوم کے پاس صرف ایک ہیرو ہوتا ہے, صرف ایک ہیرو, اور وہ اسی پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے اسی ہیرو کا نام لے کر. مسلمانوں, تمہارے پاس تو ہیرو, پورے ہیروز کی ایک فصل تیار ہے. کئی صحابہ کرام ہیں, کس کس کو دیکھو گے اور کس کس کی سیرت پر تم اش کرو گے. مسلمانوں کو کہیں اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہیروز تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ایسے لوگ کبھی نہ پیدا ہوئے نہ آگے کبھی پیدا ہوں گے. صحابہ کرام, یہ غیر مسلم کا کسی کا قول ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے ان کی مثال نہیں ملتی دنیا میں. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جس کا ہم کو ذکر یہاں ملتا ہے, لیکن غیر مسلم خود تعریف کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. تو ہم دل میں ابھی سے ارادہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کی جو صفت یہاں بتائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں, کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزر فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الذر لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی تعریف جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالی نے پہلے فرما دیا کہ اے کفار، تم مانو یا نہ مانو، تم ان کا نام مٹاتے ہو، مٹاؤ، رکھتے ہو، رکھو۔ تمہارے مٹانے اور رکھنے سے، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے یہ حقیقت تو ختم نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی اللہ کے رسول۔ اور والذین معہ، ان کے ساتھ جو ہیں ساتھی، ان کے اشداء علی الکفار۔ اب یہ والی آیت ہے جو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار کا مطلب ہے کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بہت برا بیہیویئر کیا جائے، سختی کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کی جائے، ان کے ساتھ کوئی نرمی اور صلاح رحمی نہ کی جائے۔ یہ سب غلط ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، فلان شدید علیہ، فلان شخص اس پر شدید ہے، یعنی اس کو رام کرنا، اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کفار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ نرمی کا رویہ تو رکھتے ہیں، رحم دلی سے تو پیش آتے ہیں، لیکن اسلام پر، اپنے عقیدوں پر، اپنے فرائض، اپنی عبادت پر کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ کفار ان کو نرم چارہ نہیں سمجھ سکتے، کفار ان کو نرم نوالا نہیں بنا سکتے، کفار ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کفار انہیں کچھ لے اور کچھ دے کے حساب میں اپنی بات پر، اپنی مرضی کے مطابق جھکا نہیں سکتے۔ کفار کے کہنے پر اور کفار کی آفر پر صحابہ کرام جھکنے والے نہیں ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت فرم ہیں، وہ شدید ہیں، وہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی بالکل غلط ہوگا اگر کوئی لیتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کفار کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی دیکھیں گے، اسی پر ہم نظر ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، یا پھر آپ کے صحابہ کرام نے کس طرح سے اس پر عمل کیا۔ تو یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دل سے اور دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہم روڈ بیہیویئر کریں، بدتمیزی سے پیش آئیں، نہیں۔ تو روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں تو مسلمان نہایت ہی ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات طے کریں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں جو بدر کے اسارا تھے، ان کے ساتھ کتنی نرمی کی گئی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انصار گھرانے میں ایک صحابی خود کہتے ہیں، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو پہلے قیدی بن کر آئے تھے بدر میں، وہ کہتے کہ جس انصار کے گھرانے میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا وہ لوگ خود کھجور کھاتے اور ہمیں روٹی دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو کھجوروں سے تکلیف ہوتی تھی۔ سوچیں ذرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انسٹرکشن دیے تھے کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی برا رویہ نہیں رکھنا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، آپ نے انہیں دو تین دن ستون سے باندھے رکھا، لیکن ان کے ساتھ بہترین آپ کا رویہ اور سلوک تھا، فوراً قتل نہیں کروا دیا گیا ان کو، اور بعد میں آپ نے انہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے اور آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، سوچیں ذرا، یہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں، ایک غیر مسلم کو انہوں نے دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ پوچھا، تو ٹھیک تو ہے نا، انہیں کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اسلامی ریاست میں کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا، یہ الاؤ نہیں ہے، اس کو فحش سمجھا جاتا ہے، معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بہت برا لگا کہ کیوں تم یہ بھیک مانگ رہے ہو؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، وہ بوڑھا بھی تھا، اس نے کہا، مجھ پر جزیہ لگا دیا گیا ہے، حالانکہ میں بالکل مفلس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کو گھر لے کر آئے، بیت المال سے اس کو رقم دی اور کہا اس قسم کے ذمیوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے، واللہ یہ انصاف نہیں کہ ان کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں، یعنی ان سے ہم جزیہ لیں اور بڑھاپے میں ان کی خبرگیری نہ کریں۔ تو پھر آپ نے ذمیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جو مفلس تھے یا قلاش تھے۔ سوچیں ذرا، یہ کس کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا؟ ایک غیر مسلم بوڑھے شخص کے لیے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا، یہ غیر مسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ تھا، آپ کا بیہیویئر تھا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ایک مسلمان نے کسی عیسائی کو قتل کر دیا جو ذمی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو اس عیسائی خاندان کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، انہوں نے اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا۔ انصاف ہے نا؟ یہ تھوڑی کہ مسلمان جو چاہے کر لیں، یا مسلمان جو بھی کریں گے وہ ٹھیک اور صحیح کریں گے، تو بلکہ انصاف کا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ تو کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر ظلم کیا جائے یا ان کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ یہ تو یہودیوں کا کلچر تھا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیسا امیونا، ہم پر تو امیوں کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کی کوئی چیز ہمارے یہاں گرتی پڑتی ہے تو ہم خود اس کو اٹھا لیں گے، ہم اس کے مالک ہیں۔ ہاں، ہماری کوئی چیز گری پڑے تو وہ ہم کو لا کر دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ الٹا جو کام تھا ان کے ہوتا تھا، یہود کے ہاں، انہیں غیر یہودیوں کے بارے میں ان کی سوچ تھی کہ ان کے ساتھ جو چاہے ہم کریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ لیکن اسلام نے ایسا کوئی فری لائسنس نہیں دیا مسلمانوں کو کہ تم غیر مسلموں پر جو چاہو کرو، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ اپنے گروہ سے باہر غیر مسلموں پر یا غیروں پر ظلم ستم کرنا، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ تو کافروں سے دوستی کرنے کی خاطر، ان کی محبت حاصل کرنے کی خاطر اپنے اصولوں کا، اپنے دین کے شعار کا سودا کر لیا جائے، تو اشداء علی الکفار کا مطلب ہوگا کہ مسلمان اپنے اصولوں کا، اپنے دین کے شعار کا سودا نہیں کرتے۔ کافروں کی رضا کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچیں گے نہیں، اپنے دین کو ان کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ مسلمانوں کی ساری حمیت، ساری غیرت اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگی۔ کافر کبھی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کفر کی مشنری چلانے میں مسلمان کبھی مددگار نہیں بن سکتے، بلکہ سب سے بڑا کافروں کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں مسلمان۔ اس طرح مسلمان اپنا تشخص برقرار رکھتے ہیں، یعنی کافر ان کو نرم چارہ نہیں سمجھ سکتا۔ یا مسلمان کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ کافروں کی دوستی کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے اصولوں کا سودا کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مسلمان کا شیوا نہیں ہوگا۔ پھر رحما ابینہم، ان کی جو آگے کی صفت بتائی گئی ہے، پہلی تو صفت کیا تھی؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ دوسرا رحما ابینہم، تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، ان کا کردار، ان کا اخلاق، یعنی مکمل وہ لوگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو رول ماڈل تھے ہمارے لیے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، کیا ہے آج ہمارا حال؟ ہم الٹا بنے ہوئے ہیں نا۔ ہمارا حال آج یہ ہو گیا کہ اشداء علی المومن رحماء الکفار والا معاملہ ہو گیا ہے، کہ کافروں کے تو آگے ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، اور ہر دفعہ ہم، آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم مسلمانوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں سب کے سامنے، اور دوسرے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے اگر ویسٹرن کنٹریز کا ذکر آ جائے، کوئی اگر امریکہ سے اور برٹین اور کینیڈا سے پلٹ کر آئے، تو بس آپ سوچ لیں کہ رتب اللسان ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کی تعریف میں۔ اور عرب کنٹریز سے، عرب ممالک سے اگر آئیں واپس لوٹ کر، تو عربوں کی برائی کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ تو اپنے ہی مسلمانوں کی برائی کرنا، یہ کہاں کی ریت ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسلمان مسلمان کے خلاف زبان نہیں کھولتا، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے مسلمان مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمارا الٹا معاملہ ہو گیا آج کل۔ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں یہ ویسٹرن کنٹریز کے لوگ، یہ بہت اچھے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں جہنم میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جانا چاہیے انہوں نے، ان کی بڑی فکر ہے ہم کو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منافق نہیں ہوتے، جو ہیں وہی ہیں۔ تو اتنی زیادہ کفار کی تعریف کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہاں، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو، ہم معاملات میں ان کے ساتھ بالکل درست ہوں، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہ کرے، کوئی ناانصافی نہ کرے، لیکن ہم کو مسلمانوں کے مقابلے میں آج غیر کیوں اتنا محبوب ہیں؟ کیوں ہمارا حال یہ الٹا ہو گیا ہے؟ وہ الٹی گنگا بہ رہی ہے والا معاملہ ہے نا، جو کہاوت ہے، تو وہی آج معاملہ ہو گیا کہ آج ہمارا معاملہ مسلمانوں کے تعلق سے بالکل ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، منافقت کے فتوے، وہ اس سے ناراض، یہ اس سے ناراض، آپس میں ناچاقی، آپس میں دشمنی، مسلمان خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ یہاں تو مومنوں کی خصوصیت کیا بتائی گئی ہے، صحابہ کرام کیسے تھے، رحماؤں بینہم، آپس میں نرمی، محبت، بھائی چارہ، یہ تو وہ لوگ تھے نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم تو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، الف بین قلوبکم، الفت ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے آپس میں تمہارے اندر۔ تو کیا معاملہ تھا آپ دیکھیں اسلام سے پہلے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، قبائل پرستی میں مبتلا تھے، دشمنی اس حال میں چلتی تھی کہ سال ہر سال گزر جاتے لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، ان کے سارے بوڑھے لوگ، سارے ایجڈ لوگ سب مارے گئے، کوئی ان کے یہاں پر کوئی 40 سال والا بھی نہیں بچا تھا، سب نوجوان بچے، اتنی جنگیں ہوئیں، لیکن اسلام نے کیسے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ساری دشمنیاں ختم کر دیں۔ وہ ایک دیوار کی مانند ہو گئے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند، نہ کوئی انہیں توڑ سکتا تھا، نہ کوئی انہیں جھکا سکتا تھا، وہ ایک تھے۔ اور اسی بنا پر وہ سب جب ایک بنے، آپس میں اختلاف ضرور تھا ان کے اندر، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپس میں اختلاف نہیں تھا، لیکن جب کفر کی طرف سے بات آتی تو وہ ایک ہو جاتے تھے۔ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہم نے پڑھا تھا نا، کسی کرسچن بادشاہ نے ان کو خط لکھا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، اور انہوں نے بہت بری طریقے سے مخاطب کیا کہ اگر تم نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو میں اپنے تمام اختلافات بھلا کر علی سے جا ملوں گا رضی اللہ عنہ سے، اور پھر تم ہماری دیکھ لینا طاقت اور قوت۔ تو انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو اس طرح سے ہنسنے کا موقع نہیں دیا۔ آج ہم آپس میں یہ لڑے بھڑے رہتے ہیں، آپس میں ہمارے دل اور مزاج نہیں ملتے، اختلافات پر اختلافات، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہاں تو مومنوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ رحماؤں بینہم۔ اتنا پیارا یہ جملہ لگتا ہے نا کہ آپس میں بہت رحیم، بہت شفیق، بہت مہربان۔ ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے، بزرگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہم میں سے اپنے سے آپس کے بڑوں کا احترام نہ کرے، ان پر ان کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئے، اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ تو یہ تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو رحماؤں بینہم، ہاں رحماؤں بینہم میں پھر کیا بات آئے گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ شفیق اور نرم تو ہوں گے، مہربان تو ہوں گے، ہاں، لیکن اگر جو مسلمان کی خیر خواہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی گناہ نہ کرنے دے، اس کو کوئی برائی نہ کرنے دے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رحماؤں بینہم کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے یا ایک شخص کوئی جرم کرتا ہے اور قاضی کے پاس اس کو لایا گیا، سارے ایویڈنس اس کے خلاف موجود ہیں، مل چکے ہیں، اب قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں تمہیں فلاں فلاں سزا دی جاتی ہے، اس وقت وہ چور کہے یا مجرم کہے کہ پلیز رحماؤں بینہم، تو قاضی کہے کہ ٹھیک ہے میں رحماؤں بینہم کرتا ہوں، جاؤ تم پر کوئی جرم نہیں۔ یہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے غلط جگہ پر رحماؤں بینہم کو اپلائی کر دیا کہ ہم اپنی اقربہ پروری میں لگ گئے، یا پھر کوئی ہمارے پاس ذرا سی کسی کی آ جاتی ہے سفارش، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جو اولین دور کے مسلمان تھے ہمارے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کا، ان کی زرہ چوری ہوتی ہے، وہ خود ایک امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی قاضی کے سامنے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کوئی گواہ نہیں ملتا ان کو اپنے بیٹے کے علاوہ یا اپنے غلام کے علاوہ، تو قاضی صاف کہہ دیتا ہے کہ بیٹے اور غلام کی گواہی نہیں چلتی، کوئی اور تھرڈ پرسن کو لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کوئی اور تھرڈ پرسن تو ہے نہیں۔ یہودی یہ ماجرا دیکھ کر اتنا حیران ہوتا ہے کہ ایک امیر المومنین ہے مسلمانوں کے، اتنے بڑے خلیفہ، اس کے باوجود بھی ان کو اپنی زرہ، جو کہ انہوں نے پہچان بھی لی یہودی کے ہاتھ میں، لیکن وہ قاضی لے کر دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ انصاف تھا مسلمانوں کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے ہی میں آتا ہے کہ بازار سے گزر رہے تھے ایک دفعہ، تو دیکھا کہ ایک موٹا تازہ اونٹ ہے جو فروخت ہونے والا ہے یا فروخت ہونے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، پتہ چلا کہ یہ ان کے اپنے بیٹے کا، عبداللہ کا اونٹ ہے۔ بیٹے سے پوچھا کہ یہ اونٹ اتنا موٹا کیسے ہو گیا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اونٹ دراصل خرید کر سرکاری چراگاہ میں بھیج دیا گیا تھا، اور سرکاری چراگاہ میں جہاں جہاد کے اونٹ اور گھوڑے چڑھتے ہیں، تو کچھ ان کے اونٹ نے بھی، یعنی یہ عبداللہ کے اونٹ نے بھی وہاں پر تھوڑی دیر چر لیا، کچھ دن چر لیا، تو اس کی وجہ سے یہ کچھ موٹا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ یہ سرکاری چراگاہ میں چرا ہے، اس لیے اب جتنے کا تم نے خریدا تھا اتنی ہی رقم تم لو، اور باقی کی رقم بیت المال میں ڈال دو۔ سوچے ذرا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ، اتنا انصاف۔ تب یہاں پر ان کے بیٹے کہہ سکتے تھے کہ اچھا ابا جان تھوڑا رحماؤں بینہم تو کریے، لیکن نہیں، یہاں پر رحماؤں بینہم نہیں ہوگا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا، چھوٹا بیٹا، خربوزہ کھا رہا ہے، تو بھاگے اس کے پیچھے۔ اب جو دیکھا اس نے والد کو، تو بچہ بھی اپنا خربوزہ بچانے کے لیے دوڑا، لیکن وہ بھی پیچھے دوڑے اس کے پیچھے اور اسے لے لیا خربوزہ۔ اس کے ہاتھ سے خربوزہ لے کر کہا کہ مسلمان بھوکے ہیں اور تم خربوزہ کھا رہے ہو، دیکھیں ذرا کیا ان کا انصاف ہے۔ اب ہم یہاں پر تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، بتائیے ذرا ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تو خود بچوں کو چھپ چھپا کے دیتے ہیں نا ہاتھوں میں کہ لو کھاؤ، کسی کی نظر نہ پڑے، چھپا چھپا کر بچوں کو دیتے ہیں، اور ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ تنگ دلی، ہمارے اندر ذرا سی کوئی وسعت نظری نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان، یعنی ایک دوسرا مسلمان بھوکا رہے اور ہم صرف اپنے بچوں کے پیٹ بھرتے رہے؟ تو یہ تو خیر خواہی نہیں ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچپن سے بچے سیکھتے ہیں اصل میں والدین کو دیکھ کر، کہ والدین اگر انہیں یہ تعلیم اور تربیت دیتے کہ اچھا جب دوسرے کو بھی دے کر کھاؤ، شیئر کر کے کھاؤ، یہ جذبہ بچپن سے ڈالنا ہے، قوا انفسکم و اہلکم نارا، کہ ناانصافی نہیں کرنی ہے، بلا وجہ سائیڈ نہیں لینی اپنے بچوں کی، آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں، لیکن ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے جب طلاق دی ان کی اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو متعہ طلاق ان کو دینا تھا، یعنی کچھ طے نہیں ہوا، تو جب مہر مقرر نہیں ہوتا تو متعہ طلاق دینا ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ دینا دلانے دے دو۔ حالانکہ طلاق آپ دیکھیں کہ بڑا تلخ تجربہ ہے، بڑا تلخ معاملہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے متعہ طلاق کے طور پر 10,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ احسان کے طور پر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ مرد کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیم دی ہے کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو۔ قرض کے لین دین میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں قرض دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو تم سہولت دو جتنی دے سکتے ہو، غریبوں کو صدقہ دو، اور جتنے بھی دن تم یہ اگر قرض کو معاف رکھو گے یا تم جلدی نہ مانگو گے تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ شمار ہوگا اتنے دن تک کے، سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی اگر تم کسی کو صدقات دیتے ہو تو اس کو اذیت نہ دو تاکہ وہ تمہارا جو دیا دلایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو یہ ہم کو تعلیم دی گئی کہ آپس میں رحماؤں بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، رحم دلی کا برتاؤ، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ کتنا پیارے الفاظ میں کہا گیا کہ المومن و اخ المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب بھائی سے بڑھ کر بھلا محبت والا جملہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا کہ مومن مومن کو سپورٹ کرنے کی بجائے الٹا مومن ایک دوسرے کی وہ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن یہاں پتہ چل جائے گا کہ یعنی ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ ذرا بھی رحم دل نہیں ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہم بڑے دبے ہوئے ہیں کہ وہ جو چاہے کریں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ جو برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں آپ کہیں لینے جاتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بہت ہی مہنگے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، چائنیز فوڈ ریسٹورینٹ، آج کل بہت سی فوڈ ہے، چائنیز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اٹیلین فوڈ ہیں۔ اب یہ تو سر یہ غیر مسلموں کی ہوٹلز ہیں نا، ہے نا، ہے کہ نہیں، میک ڈونلڈز وغیرہ ہیں، کے ایف سی ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا آپ بارگین کر سکتے کہ اچھا یہ 10 ریال کا ہے، یہ 50 ریال کا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی نہیں کم کر دو ذرا، اور وہ کم کر دے گا آپ کے کہنے سے؟ ہوتا ہے ایسا نہیں نا۔ تو وہاں پر تو ہم نہیں جاتے کم کرنے کے لیے، برانڈیڈ چاکلیٹس خریدتے ہیں اس پر بھی کم نہیں ہوتا، ٹافیز خریدتے ہیں، چونگم خریدتے ہیں اس پر بھی کوئی کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے سے فکسڈ ریٹ ہوتا ہے۔ لیکن کہاں کرتے ہیں ہم بارگننگ؟ جہاں رحماؤں بینہم ہونا چاہیے نا، آپ بتائیں، آپ خود سوچیں کہ ہم بارگننگ زیادہ کہاں کرتے ہیں؟ ان غریب مسلمانوں کے ساتھ نا، یہ جو آلو لہسن پیاز بیچتے ہیں، آٹو رکشا، آٹو ڈرائیور جو ہوتا ہے، رکشا ڈرائیور جو ہوتا ہے، جو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، جو غریبی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، وہ کہتے کہ اچھا 5 روپے کلو، تو آپ کہتے کہ 5 روپے میں 2 کلو دے دو۔ تو ساری بارگننگ ہماری، ساری بچت ہمیں وہیں یاد آتی ہے اپنی۔ تو جب ہم کو رحماؤں بینہم نہیں یاد آتا ہے کہ آپ اس کا سپورٹ کریں، وہ عزت سے روٹی کما رہا ہے، وہ عزت سے پیسہ حاصل کر رہا ہے، محنت کر کے بےچارا، وہ مانگنے نہیں آئے آپ کے در پر، وہ غریب ہے لیکن محنت کر کے کمانا چاہتا ہے، تو آپ اس میں بھی بارگن کر کے اس کا اور کٹوتی کرتی جاتی ہیں، ہے نا؟ عورتیں ہی کرتی ہیں نا زیادہ کٹوتی، مرد نہیں کرتے۔ عورتیں ہی کم سے کم کراتی ہیں کہ نہیں بھیا اتنے میں کر دو، اتنے میں کر دو، جو گاڑیوں والے آتے ہیں پھیری لگانے والے سبزی بیچنے کے لیے، کتنے ان کے پیر دکھ جاتے ہوں گے نا دن بھر چکر لگاتے لگاتے، اور پھر اس میں سے ہم بارگن کر کے ان کو اور مزید کم کر دیتے ہیں ان کا منافع۔ تو دے دیں زیادہ، رحماؤں بینہم کے طور پر دے دیں، یہ آپ کا رحم ہوگا ان کے لیے۔ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ہم سوچیں کہ کہاں کہاں ہم کٹوتی کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو رحما بینہم تیسری صفت جاری تراہم رکع ان سجدن، تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. اب یہاں پر ان کی جو صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ رکوع اور سجود میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل ہوتی ہے، کہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام تو نیکی کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، وہ تو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیجئے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیجئے، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیجئے، تمام صحابہ کرام ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بڑھیا کے گھر کا کام کر کے چلے جاتے تھے، جو بوڑھی عورت تھی اور غالباً نابینا بھی تھی. کیا چاہیے تھا ان کو ابو بکر صدیق کو؟ ان کو تو خوشخبری مل گئی تھی دنیا میں جنت کی، وہ تو افضل البشر ہے بعد الانبیاء، اتنا بڑا ان کو آنر اور اتنا بڑا درجہ ملا. الصدیق کہلائے وہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ثانیہ اثنین، ان دو میں کا دوسرا، اتنا بڑا لقب ان کو ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تو بتائیں کیا ضرورت تھی ان کو یہ خدمت کرنے کی بڑھیا کی؟ عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ قافلہ آتا ہے رکتا ہے تو خود اپنے پیچھے پیٹ پر اناج کا سیک لیے ہوئے جاتے ہیں اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ لائیے مجھے دے دیجیے، امیر المومنین آپ کیوں اٹھا رہے؟ کہنے لگے قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، مجھے اٹھانے دو. جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے آٹا گوند کر، وہاں وہ بچے جو رو رہے ہوتے ہیں یا بھوکی عورت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. جہاں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے صرف چولہا جلا کر، بگونا اس پر رکھ کر، تو خود جا کر آٹا گوند کر اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے ہیں. ایک کوئی اور پڑاؤ کرتا ہے شخص اپنی فیملی کے ساتھ اور بیوی اس کی تکلیف میں ہوتی ہے، ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے، کچھ وہ بناتا ہے میٹھا سا ہلکا سا حلوہ یا کچھ زردہ، اسے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں بناتے، لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے اور ایسے بناتے ہیں. یہ امیر المومنین ہے جن کی حکومت روم اور ایران تک پھیلی ہوئی ہے، یہ امیر المومنین، کیا ضرورت تھی ان کو اس طرح سے کام کرنے کی؟ آج ہمارا معاملہ دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم تو ذرا جھکنا گوارا نہیں کرتے. تو یہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے، عبادتیں، معاملات، ہر چیز میں عاجزی. کیونکہ رکوع اور سجود کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو، رکوع اور سجود انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ عبادت انسان کو تکبر میں نہیں مبتلا کرتی ہے، عبادت تو انسان کو عاجز بناتی ہے، اس کی پوری زندگی عاجزی کا نمونہ ہوتی ہے. وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا عبادت کرنے والا، جو کثرت سجود کرتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں کثرت سجود سے، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی کثرت، ہمیشہ جھکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، تلاش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی. کیونکہ یہاں پر اب دیکھیں اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، تو اس سے ایک اور مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے، انہوں نے بزنس بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس میں بھی ان کی جو ڈیلنگ تھی وہ اتنی صاف ستھری، اتنی واضح تھی، ہر قسم کی خیانت سے پاک، امانت داری تھی ان کے اندر، ان کے جو لین دین تھا، ان کے جو معاملات تھے اتنے واضح تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے دیکھ کر، اتنی ایمانداری. تو تم دیکھو گے ان کو تراہم، تم انہیں دیکھو گے ہمیشہ، جب بھی تم ان کو دیکھو گے تم ان کو عبادت میں مشغول پاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے میں وہ لگے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہ رہے ہوں گے. تو یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، جن سے اللہ راضی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ٹائٹل دے دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. کوئی ایک واقعات نہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں. کبھی کتابیں کھول کر دیکھیے، اٹھائیے کتابیں اور پڑھیے صحابہ اکرام کی سیرت، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی انسان تھے ہمارے جیسے انسان، لیکن سبحان اللہ انہوں نے کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کیسے ایک دوسرے پر وہ اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. آپس میں اختلافات ضرور ہوئے ان کے، وہ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں اختلاف الگ ہے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر دشمنی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کی صحابہ کرام نے، وہ بہت حق گو تھے. صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں خود عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا کئی موقع پر، لیکن وہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کا ابو بکر سے اختلاف ہوتا رہا کئی موقع پر، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی عمر کو خلیفہ منتخب کر کے جاتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کتنے سخت مزاج ہیں، کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ خود بخود نرم پڑ جائیں گے، اور ان کی سختیاں اسلام دشمنوں کے لیے تھی، اسلام کی خاطر تھی۔ اور واقعی میں لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا، خلیفہ چنا گیا ان کو، وہ کتنے نرم ہو گئے تھے، اتنا زیادہ قوم کی خدمت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ ایک دن جو کوئی قافلہ آتا ہے پڑاؤ کرنے کے لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پاس، کہتے ہیں چلو آج کی رات ہم وہاں گشت لگائیں گے، ہم پہرہ دیتے ہیں، وہ قافلہ وہاں کا ٹھہرا ہے۔ سوچے ذرا، امیر المومنین ہے ایک طرف اور دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ بھی چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہیں صحابی عبد الرحمن بن عوف کے، جو اتنے زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کو اس وقت کوئی اپنا اسٹیٹس نہیں یاد آتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اسٹیٹس کے لیے تو جیتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو بس اس لیے یہ سارے کام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ وہ یبتغون، جو تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صفت ہے نا، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں۔ سیما ایکچولی دیکھا جائے تو اصل تو پیشانی کو کہتے ہیں، لیکن پورا چہرہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو تم ان کے چہروں کو دیکھو یا ان کی پیشانیوں کو دیکھو، تو جو رکوع اور سجود کے وہ نشانات ہیں، تم ان کے چہروں پر پاؤ گے، یا اسپیشل پہچان کو کہتے ہیں سیما، یعنی ایسی اسپیشل کوئی چیز جو نمایاں کر دے کسی کو۔ تو سیما ہوں فی وجوہہم، ان کے چہروں پر کچھ ایسی نشانیاں ہیں ان کے اس اثر کی وجہ سے جو وہ سجود میں لگے رہتے ہیں۔ تو بعض نے اس سے جو ہے وہ جو پیشانی پر گٹا آ جاتا ہے نا نماز کا، وہ مراد لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ گٹا ہر ایک پر نہیں پڑتا ہے، اور خصوصاً خواتین پر تو پڑتا ہی نہیں ہے۔ مردوں کی پیشانی پر بہت جلد وہ نشان پڑ جاتا ہے جو سجدوں کا نشان ہوتا ہے، خواتین پر نہیں پڑتا ہے۔ دراصل یہاں پر ان کے کردار کی جو خوبصورتی تھی، ان کے اندر کا جو دل، یعنی جو ان کے دل کی کیفیت تھی، وہ اتنے صاف و شفاف دل کے مالک تھے کہ اس صاف و شفاف دل کا جو اثر تھا ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا تھا۔ ان کے دل کے اندر جو تقویٰ تھا، جو اس کی نرمی تھی، وہ چہرے پر ایک نور کی مانند نظر آتی تھی۔ ان کی شکلوں سے ان کی عبادت کا اثر ظاہر ہوتا تھا، ان کے چہرے ان کے دل کے، ان کی عبادت کے عکاس تھے، ان کے کردار کے عکاس تھے۔ وہ صاف و شفاف دل کے مالک تھے، آئینے کی طرح ان کا دل تھا اور ویسے ہی ان کا چہرہ تھا۔ ان کے روح میں اطمینان تھا۔ نیک لوگ جب نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو واقعی میں ان کی شکل ایک نورانی ہو جاتی ہے، چاہے ان کی شکل و صورت معمولی کیوں نہ ہو، تو وہ ان کے اندر کا نور ہوتا ہے جو ان کے چہرے پر نظر آتا ہے، ایک سکینت، ایک نور۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں، تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے، یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ بظاہر عمر رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ کم تھا، اور رونے کی وجہ سے ان کے دو نالیاں پڑ گئی تھیں آنکھوں کے نیچے، اور بہت اونچے تھے، یعنی اگر بیٹھے بھی رہتے تھے تو سب میں نمایاں ہو جاتے تھے کہ گویا کہ کھڑے ہوں، اتنا ان کا قد اونچا تھا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ان کے اندر کی خوبصورتی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ سب ان کے کردار کی خوبصورتی تھی۔ بیت المقدس فتح ہوا، ہم سب جانتے ہیں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو وہاں کے جو پریسٹ تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا اور کہا کہ ہم یہیں بند رہیں گے قلعہ بند ہو کر، چاہے ہم جان دے دیں، کیونکہ ہمیں وہ شخص نظر نہیں آتا جس کی صفت ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ہم اسی کے ہاتھوں میں اپنے ان قلعوں کی چابیاں دیں گے۔ جب یہ بات مسلمانوں کی فوج کے سردار کو پتہ چلی، جو سپہ سالار تھے، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو، ابو عبیدہ بن جراح تھے اس وقت سپہ سالار، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے آنے کی درخواست کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے رخت سفر باندھا، اور اس حال میں کہ ایک سواری تھی، ایک اونٹ تھا، ان کا غلام ساتھ میں تھا اور خود عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے، جب شہر میں داخل ہونے سے پہلے، ابو عبیدہ نے ان کے لیے کچھ لباس وغیرہ بھیجا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بہت سادہ لباس پہن کر آئیں گے، تو چونکہ یہاں کے لوگ جس طرح کا لباس استعمال کرتے ہیں، تو وہ لباس پہننے کے لیے ان کو فورس کیا۔ کہنے لگے کہ نہیں، جو لباس میں نے پہنا ہوں میں اسی میں رہوں گا، کیونکہ ہم کو عزت، اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اس لباس کی وجہ سے نہیں۔ سوچیں ذرا، ہم جیسے لوگ ہوتے تھوڑے دلے تو ہم تو تھوڑا سا لباس اپنا درست کر لیتے نا، کم از کم گرد ہی جھاڑ لیتے اپنے لباس سے، یا اپنا بہترین لباس پہنتے جو ہمارے پاس تھا، کم از کم اتنا تو ہم کرتے ہی۔ اور بعض روایت سے تو یہ تک پتہ چلتا ہے کہ وہ اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، جس وقت وہاں پر داخل ہونا تھا بیت المقدس میں، اس وقت اس غلام کی باری تھی اور امیر المومنین اس اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آ رہے تھے۔ سوچیں یہ شان۔ تو اس وقت جو وہاں لوگ کھڑے تھے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں کتابیں لے کر کھڑے تھے، کہا جاتا ہے بائبل ان کے ہاتھوں میں تھی۔ عیسائیوں نے باقاعدہ بائبل کا نسخہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رکھا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان گئے اور کہا کہ ان کی یہی صفت ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے پاس کتابوں میں ان کی لکھا ہوا تھا، تو کیا اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں لکھا ہوگا؟ لیکن نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بدبختی تھی نا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تعریف تورات میں بھی بیان کی گئی اور انجیل میں بھی۔ یہاں پر بعض لوگوں نے، یہاں جو آیت ہے تو وقف جو ہے، کسی نے مثلہم فی التوراتی و مثلہم فی الانجیل، یعنی ان کی مثال تورات اور انجیل میں یہ بیان کی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے تورات پر وقف کیا ہے و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، اس کو الگ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں یا پھر الگ الگ ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے تھے، انہوں نے اپنے لیے دنیاوی لذتیں تھیں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، حالانکہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، لیکن ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ وہی رہا اسٹیٹس، ان میں وہی سادگی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا لباس وہی تھا جیسا پہلے پہنا کرتے تھے، وہی ان کے رہنے کا گھر تھا، انہوں نے کوئی اپنا اسٹیٹس ہائی نہیں کیا۔ لیکن جانے کے بعض اوقات یہ سب جب صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل میں گلٹی فیلنگز ہوتی ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ آج ہمارا وہ معیار نہیں ہے، ہم نے اپنے معیار بدل لیے ہیں، چینج کر لیے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنا جو ان کا لائف اسٹائل تھا اس کو چینج نہیں کیا تھا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا انہوں نے وہی اپنا لائف اسٹائل رکھا، اسے بدلا نہیں۔ خصوصاً خلفائے راشدین نے تو بالکل بھی نہیں بدلا، اور بھی دوسرے بہت سارے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ جو دنیا کی بہت زیادہ فیسلٹیز ہے ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، کیونکہ اسی سے تو پھر دنیا میں دل زیادہ لگ جاتا ہے نا، انسان اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال تم ان کے چہروں پر جو نشان ہے اس سے انہیں پہچانو گے۔ تو ان کے چہرے کی جو نرمی ہے، جو ان کے چہرے پر ایک نورانی سا حالہ بن جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا اور قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے سب کے لیے، جن کے دل بالکل صاف و شفاف ہوتے ہیں، کسی کے تعلق سے ان کے دل کے اندر کینہ حسد نہیں ہوتا، آپ دیکھیں ان کی وہ خوبصورتی ان کے چہروں پر نظر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھی دیکھیں کہ کیا آج ہمارے چہروں پر اس طرح کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو یہ سجدے انسان کو نرم دل اور عاجز بنا دیتے ہیں، سجدوں کی کثرت سے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا انسان، بلکہ مزید عاجز بن جاتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہی مثال تورات میں اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے یا دی گئی ہے۔ تو اگر ہم صرف تورات میں پڑھیں تو ایک الگ جملہ ہو جائے گا، اور اگر ہم و مثلہم فی الانجیل کزرعین ہم ملا کر پڑھیں در سے، تو پھر انجیل میں ان کی مثال یہ آگے دی گئی ہے اور پیچھے ان کی تورات میں یہ مثال دی گئی ہے کہ تم ان کے سجدوں اور رکوع کی وجہ سے ان کے چہروں کو پہچانو گے، یا ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نمایاں ہوگا۔ اور ہمیں جو بات ملتی ہے، آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی بتایا گیا ہے کہ بائبل میں، حالانکہ بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جملے ایسے ملتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں یا تو صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، یا اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور قدوسیوں کا لفظ آیا ہے کہ وہ جو قدوسی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، یعنی صحابہ کرام کو قدوس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ آتشی شریعت لے کر آئے گا، یہ تورات میں ہم کو ملتا ہے۔ اور انجیل میں جو عہد بائبل کے عہد نامے جدید میں جو نقل کیا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ یہ انجیل متی باب 13 آیت 31-32 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو بہرحال حالانکہ بہت ساری تحریف ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کی مثال تورات اور انجیل میں موجود ہے اور ان کی یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور حواریوں میں بھی ہو سکتا ہے یہی نشانیاں، کیونکہ ان لوگوں نے خود کہا تھا، عیسائیوں نے، کہ یہ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جیسے لوگ لگتے ہیں، یا جو صفات ہم نے ان کی پڑھی ہیں یہ ہمیں وہی لوگ لگتے ہیں، صحابہ کرام بھی۔ سبحان اللہ۔ قذر ان اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار۔ شطأه، شین، توئے، حمزہ، پہلی کوپل کو کہتے ہیں جب بالکل زمین پھاڑ کر دانا باہر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کتنا نازک سا اور کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ فآزرہ، آزرہ کمر کو کہا جاتا ہے، ازار اسی سے ہے کیونکہ وہ کپڑا جو کمر پر باندھا جائے، تو کمر پر یعنی مضبوط کرنے کو، کیونکہ فآزرہ پھر اس کو تقویت دی، اس کو مضبوط کیا۔ فاستغلظ پھر وہ گدرائی یعنی مضبوط ہوئی، غلیظ مضبوطی کے لیے آتا ہے یعنی موٹی ہو گئی۔ فاستوى علی سوقہ پھر وہ اسٹریٹ کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر۔ یوجب الزرع اس کے پھلنے پھولنے پر یا اس کے مضبوط ہونے پر، لیغیظ بہم الکفار جو کفار ہیں وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں یا جلتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ وہ جو اسلام کا جو چھوٹا سا پودا تھا، جو بالکل کومپل کی طرح تھا، جو بیج بویا گیا تھا، یہ جو صحابہ کرام تھے، جو ان کی تعداد تھی، یہ پہلے کیسے تھے اور پھر کیسے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہ اسلام کا جو پودا تھا وہ کتنا چھوٹا تھا، اور پھر اگر ہم اس کو صحابہ کرام سے تشبیہ دیں تو ایسے ہوگا کہ بالکل معمولی تھے نا یہ لوگ صحابہ کرام، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی صحابہ کرام کی، اپنی اپنی زندگی گزارے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریننگ سے کیا ہو گئے؟ ایک پودا نہیں بلکہ پورا کا پورا کھیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور اس کی تربیت کی، پورے ہیروز کی ایک فصل ہے دراصل دیکھا جائے تو آج ہم مسلمانوں کے پاس صحابہ کرام کی پوری ایک اتنی تعداد میں ہمارے پاس ان کی سیرت ہمیں ملتی ہے۔ تو اسلام اتنا کمزور تھا، 20 سال کے مختصر عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک وہ دن تھا کہ کوہ صفا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعوت دی تھی دین اسلام کی، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تبت لک کہ تیرے ہاتھ برباد ہوں، تو نے اس بات کے لیے ہمارا دن برباد کر دیا۔ لیکن صرف 20 سال کا عرصہ گزرا کہ حجت الوداع کے موقع پر 125,000 مسلمانوں کا بڑا مجمع تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کھیتی جو تھی، یہ جو کومپل تھی، وہ کیسے پائیدار ہوئی، کیسے مضبوط ہو گئی، خود اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اسے کسی اب سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی۔ ایک وقت آیا کہ آکسس سے لے کر اٹلانٹک تک 22,00,000 مربع میٹر تک اسلام کی حکومت پھیلی تھی۔ سوچیں ذرا، وہ جو مکہ میں نکلا تھا، وہ جو دین تھا مکہ میں شروعات ہوئی تھی جس کی، اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، 3 بر اعظموں تک اسلام میں حکومت پہنچ گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا پودا اسلام کا تناور درخت بن گیا، یہ بہار بھی آئی اسلام پر کہ ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا تھا، ہر طرف فتوحات ہی فتوحات تھی ماشاء اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو وہی بات یاد آتی ہے جو حالی نے کہی تھی، کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن میں، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، آج اسلام یتیم ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے پھر انشاءاللہ اسلام اسی طرح سے اس کو بول بالا ہوگا۔ تو یہ صفت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کی گئی ہے کہ ایک کھیتی کی مانند جس نے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو فآزرہم، حمزہ، زا اور را، جڑ کو بھی کہتے ہیں، دہبند کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کمر پر باندھا جاتا ہے، پردہ، پشتہ، دیوار، کسی کو مضبوط کرنا، قوت پہنچانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کی تربیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کرام مدینہ میں روتے ہوئے بیٹھے نہیں رہ گئے آپ کے جانے کے غم اور جدائی میں، بلکہ انہوں نے اس مشن کی تکمیل کی۔ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، اس نہج پر ہوئی تھی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلاتے رہے، پوری دنیا تک اسلام کو پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو شیر و شکر کر دکھایا کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ آپس میں وہ لڑنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، آپ نے اس طرح سے ان کو ملوا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی تو اصل میں مسلمانوں سے درکار ہے۔ اور رحماء بینہم کا مطلب ہے کہ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمیں دل میں تڑپ ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی گناہوں سے بچیں۔ تو یہ صحابہ کرام ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو گئے تھے اور سب کے لیے خیر خواہ ہو گئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کتنی بہترین مثال دی گئی ہے کہ وہ اتنی پہلے سے چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے، پھر کس طرح سے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، خود وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چھوٹا سا پودا نکلتا ہے تو تنا مضبوط نہیں ہوتا تو جھکا پڑتا ہے ایک طرف کو، لیکن جب تنا مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تنے پر۔ تو اسلام بھی ایسے ہی آیا تھا، اجنبی تھا، لیکن الحمدللہ پھلتا پھولتا چلا گیا اور تناور درخت بن گیا۔ آج بھی اگر اسلام اس طرح سے، ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جو انٹرنیشنل لیول پر جو غلبہ ہے وہ تو ضرور ہو کر رہے گا، اللہ نے چاہا تو، وہ وقت آنا بھی باقی ہے، لیکن میرا اور آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ ہم اس میں اپنا کیا لگا رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ان صحابہ کرام کی صفات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے شفیق تھے، مہربان تھے، تو محبت ہماری آپس کی کس کے لیے ہو؟ اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی خاطر ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جڑتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت پر بار بار غور کریں، اس کو سوچیں، سمجھیں۔ اور اس میں دراصل علماء کرام کا کہنا یہ ہے، مفسرین کا بھی، کہ یہاں پر دراصل تمام وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور خصوصاً جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، اور تمام صحابہ کرام، ان سب کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے۔ وہ تمام صحابہ کرام اس میں آئیں گے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کچھ لوگ جو صحابہ کرام کو اس میں سے نکال دیتے ہیں کہ اس میں صرف وہ مخصوص صحابہ کرام ہیں، سارے نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں وہ تمام صحابہ کرام آئیں گے۔ تو پھر ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ جو سورہ فتح ہم نے پڑھا پورا، دیکھا جائے تو یہ پورے سورہ فتح ہی ایک طرح سے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہم جو اتنا ابھی تک قرآن پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے، ہم سوتے ہوئے نہیں رہ سکتے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ آپ دیکھیں وہ صحابہ کرام، ان کی محبتیں، ان کی دشمنیاں ساری اسلام کے لیے ہو گئی تھیں، کہ جب اللہ کے رسول کے نام کو مٹانے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جب تمام شرائط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، صحابہ کرام کو اندر سے تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم کیوں ایسے دب رہے ہیں، کیونکہ ان کو اسلام سے محبت تھی، ان کی دشمنی، دوستی سب اللہ کی خاطر ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی تمام، جو ہم جانتے ہیں کہ اس کے فائدے نظر آتے چلے گئے، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور مسلمان امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے، اور ایک طرح سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ایک دوسرے کے ساتھ، لوگ آنا جانا شروع ہوئے، جب یہ معاہدہ ہوا، امن و امان سے اور سلامتی سے لوگ رہنے لگے، تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور صرف دو سال کے عرصے، صلح حدیبیہ میں تو 1400 مسلمان تھے نا آپ کے ساتھ، صرف دو سال کے عرصے میں اس قدر تیزی سے اسلام پھیلا، جو امن و امان کا وقفہ تھا، کہ ابھی تک جتنے لوگ اسلام قبول کیے تھے ان سالوں میں، تو اس سے زیادہ یا اتنے ہی لوگوں نے صرف ان دو سالوں میں اسلام قبول کیا، 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک۔ اور جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ ابھی جو ہم نے قدسیوں کی پڑھی نا تعریف، کہ وہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے گا قدسیوں کے ساتھ. تو 10,000 کا لشکر تھا مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے, تو کہاں 1400 اور کہاں 10,000, آپ سوچیں. تو امن و امان میں انسان زیادہ کام کر سکتا ہے, اس لیے ہمیشہ ہم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ, امن و سلامتی کے ساتھ رکھے, کیونکہ امن و سلامتی کی حالت میں جو کام کیا جا سکتا ہے وہ حالت جنگ میں نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 2 سال مسلمانوں کے لیے بہت فائدے والے رہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پرامن طریقے سے مکہ فتح کیا. اس شان سے آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں کہ کفار آپ کی شان کو دیکھ کر مغلوب ہو گئے, مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر, ان کے آنے کو اور ان کے اس طرح سے جو مسلمانوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا, اور جو اللہ کے رسول نے جو اسٹریٹجی استعمال کی تھی کہ کون کدھر سے داخل ہوگا کون کدھر سے داخل ہوگا, اس کو دیکھ کر وہ لوگ دنگ رہ گئے. اتنی بڑی طاقت انہوں نے نہیں دیکھی تھی, 10,000 مسلمان تھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے پرامن طریقے سے ان صحابہ کرام کے ذریعے ہی مکہ کو فتح کروایا. پھر یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے مشن کو زندہ رکھے رہے, اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے, یہ ان کی قربانیاں تھیں. پھر اب ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی کہ اسلام دنیا میں پھیلے گا اور ہر گھر میں داخل ہوگا, عزت والے کی عزت کے ساتھ یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ. یعنی اگر کوئی اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہے گا تو اس کو عزت ملے گی, جو اس کو اگر نہیں قبول کرنا چاہے گا تو بھی وہ خود چونکہ ذلیل تھا, وہ اصل میں رہنا یعنی ذمی بن کر رہنا گوارا کیا, تو بھی اسلام پہنچ کر رہے گا, اس کو ذمی بن کر رہنا پڑے گا. تو ہر گھر میں داخل ہوگا, مشرق اور مغرب سمیٹ کر آپ کو دکھا دیے گئے تھے کہ اسلام ہر گھر میں پہنچ کر رہے گا. یہ کام ہمیں کرتے چلے جانا ہے, کرتے چلے جانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اصل جو ہے وہ ہے محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو انسان کے لیے سارے کام آسان ہوں گے. اور یہاں پر جو کھیتی کی مثال دی گئی ہے نا سلمے کے, دانا کہاں ڈالا جاتا ہے, بویا جاتا ہے زمین میں نا, اس کے لیے بھی حب کا لفظ استعمال ہے, حبہ دانا, تو حب سے نکلا ہے نہیں. تو یہ کام محبت سے کرنا ہے, دین کا کام ہم کو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر کرنا ہے, دل کی رضا کے ساتھ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو محبت کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جانا ہے. یہاں پر کاشتکاری ہی کی مثال دی گئی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. صحابہ کرام نے مٹا دیا تھا اپنے آپ کو, کھپا دیا تھا اپنے آپ کو, لگا دیا تھا اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, سب کچھ اس میں لگا دیں, قربان کر دیں. تب یہ تناور درخت اسلام کا ہمیں ملا الحمدللہ. تو ہمیں بھی کچھ کر کے جانا ہے دنیا سے, اور خصوصاً یہ جو دین کا کام ہے اس کو تم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, جیسے بھی ہو سکے, جس طریقے پر بھی ہو سکے, جس لیول پر بھی ہو سکے, ہمیں یہ کام کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنے انشاءاللہ, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.